بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهما السلام أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويأسو بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين واصبر الصابرين پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے خداوند منان کے لطف و کرم سے ہمارے یہ چند جلسات سید الساجدین کے مشہور خطبے کی شرح کے عنوان سے تھے کہ انشاءاللہ آج اس خمسے کا یہ آخری جلسہ ہے لیکن بہرحال افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس خطبے کو مکمل ہم لوگ نہیں کر پائیں گے لیکن اس خطبے کے اندر جو اہم ترین نکات تھے الحمدللہ کسی حد تک ان کو بیان کیا اور حق کے مطلب بھی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں انسان آخر تک تو نہیں بول سکتا بہرحال اسی خطبے کو تھوڑا سا آج آگے چلاتے ہیں اور ہم خطبے میں یہاں تک پہنچے تھے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے کہ خطبے کا لب و لہجہ یہ تھا کہ خطبے کے اندر سید سجاد اپنے حسب اور نسب کو بیان کر رہے تھے اور اس حسب اور نسب کے ضمن میں در حقیقت پورے تاریخ اسلام کا ایک دور کروا رہے تھے یہاں پر پہنچے تھے کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف القابات کو ذکر کرتے ہوئے یہاں تک سید سجاد پہنچے ان ابن صالح المؤمنین میں اس کا فرزند ہوں کہ جو صالح المؤمنین کا مصداق ہے ایک نقطہ میں بریکٹ میں عرض کروں کہ معمولاً جو دعاؤں میں زیارتوں میں اور خطبات میں جملات کا انتخاب ہوتا ہے ان جملات کا ایک بہت بڑا پس منظر ہوتا ہے یہاں پر بھی جو سید سجاد صالح المؤمنین امیر المؤمنین کے بارے میں فرماتے ہیں، در حقیقت یہ بھی ایک پس منظر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ پس منظر جو صالح المؤمنین کے بارے میں ہے یہ حقیقت میں اشارہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف، کہ وہ آیہ کریمہ سورہ تحریم کے اندر ہے، کہ انشاءاللہ میں اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین کے اس لقب کا یہاں پر انتخاب کس مناسبت سے سید سجاد کرتے ہیں۔ صالح المؤمنین سورہ تحریم کے جو قرآن مجید کے اندر 66 نمبر سورہ، اور یہ سورت بھی عجیب ہے کہ اس سورت کی آیتیں 12 ہیں، اور اس سورت کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک داخلی مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے، گھر کے اندر جو عائلی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے، اور کسی حد تک پیغمبر اکرم کے گھر میں کیا گزر رہا تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے اس سورہ تحریم سے۔ یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور روایات میں آیا کہ صالح المؤمنین سے مراد امیر المؤمنین ہے۔ اچھا، عام طور پر ہمارے ہاں جو ہم پاکستان میں دیکھتے بھی ہیں، بہت سارے مقامات پر علمی روش ہماری نہیں ہوتی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، احساساتی جذباتی عنوان سے لوگوں کو بعض چیزوں کی نسبت سے بہت زیادہ جذباتی بنا دیتے ہیں، لیکن ہر عقل مند انسان، ہر متفکر اور مفکر انسان مسائل کو ٹھنڈے دماغ سے اور مسائل کو علمی طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو یہ سورہ تحریم بھی کہ اس سورت کے اندر پیغمبر اسلام کی بعض ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، کہ جو شان نزول اس سورت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے ابتدائی چند آیات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج، کہ جیسا کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے اور حتیٰ کتب حدیث میں بھی آیا ہے، شیعہ سنی تمام اہل جو حدیث کی کتابیں ان میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، حتیٰ صحیح بخاری کے اندر آپ جو کتاب تفسیر ہے، باب تفسیر ہے، اس باب تفسیر میں سورہ تحریم کے ذیل میں آپ ان روایات کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر گرامی قدر اپنی بعض ازواج کے نام لکھا ہے، جناب زینب بنت جحش ان کے گھر میں تھے، اور جناب زینب جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شہد آمادہ کیا، اور آپ نے وہاں پر شہد تناول فرمایا۔ یہ مسئلہ پیغمبر اکرم کی بعض بیویوں پر جو ازواج ہیں ان پر گراں تمام ہوا، ان کو مشکل لگا، لہذا انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب پیغمبر اکرم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور پیغمبر اسلام اس مسئلے میں بہت زیادہ حساس تھے کہ آپ کی عادت تھی کہ نہ ان کے لباس سے نہ ان کے وجود سے ایسی بو کہ جو سامنے والے کو اذیت کرے، ایسی بو سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام ایک بیوی کے پاس آتے ہیں تو وہ یہی جملہ کہتی ہے، اچھا، تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہے تو آئندہ میں اس شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں۔ البتہ یہاں پر بھی یہ جو शहद को हराम करार दे रहा हूँ, इससे मुराद ये नहीं है कि इसको शरीयत के अंदर ना शख्सी तौर पर, जैसे कि इंसान के लिए शरीयत में जायज़ है कि बाज़ हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर सकता है, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को मैं अपने ऊपर हराम करार देता हूँ। और बाज़ राज की बातें उन्होंने उस बीवी से बयान की। कुरान मजीद नकल करता है कि उस पैगंबर अकरम की बीवी ने उस राज को फाश कर दिया। खुदावंद मुताल ने पैगंबर इस्लाम को बताया कि ये इस तरीके से बात है और आपके राज को फाश करार दे दिया गया है। और खुदावंद मुताल ने दिल सूजी और शफकत की बिना पर पैगंबर इस्लाम को मुतवज्जे किया कि आप अपनी इन बीवियों की रजा की खातिर, इनको राज़ी करने की खातिर अपने आप को अजियत क्यों देते। आप बहुत सारी चीज़ें जो खुदावंद मुताल ने आपके लिए हलाल करार दी हैं उनको आप अपने ऊपर क्यों हराम करार देते हैं। यहाँ पर एक दिलसूजी के उनवान से, शफकत के उनवान से पैगंबर इस्लाम को खुदा ये हुक्म देता है कि इन चीज़ों को हराम करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपने कसम भी उठाई है उस कसम का भी तरीका यह है कि इस तरीके से अगर आप कफारा दे दें तो कसम ख़त्म हो जाएगा। और फिर कुरान मजीद अपनी बातों का रुख उनकी तरफ मोड़ता है, यानी बीवियों की तरफ। अगर तुम लोगों ने पैगंबर के मुकाबले में आपस में गठजोड़ किया तो याद रखो पैगंबर तन्हा नहीं है। पैगंबर की हिफाजत करने वाला, पैगंबर की मदद करने वाला मैं अल्लाह हूँ, जिब्रील है और सालेहुल मोमिनीन है। कि ये जो सालेहुल मोमिनीन है इसका तज़किरा यहाँ पर आया है कि जिसको सैयद सज्जाद यहाँ पर जिक्र करते हैं, अनबनो सालेहुल मोमिनीन, मैं सालेहुल मोमिनीन का बेटा हूँ। यानि वो जात कि जिस जात को खुदावंदे मुताल पैगंबर का हामी और नासिर के उनवान से मुआरफी कर रहा है। ये इस सूरत के अंदर है कि बहरहाल इधर उधर की रिवायात को बयान करने की भी जरूरत नहीं है। फकत इंसान इस सूरत के जाहिरी मजमून को देखे, यहां से पता चलता है कि पैगंबर की अपनी खानवादगी जिंदगी, जो अपनी घरेलू जिंदगी है, वहां पर भी पैगंबर अकरम के साथ मसाइल थे। हत्ता यहां तक तो मसाइल थे ना, जो खुदावंद मुताल कहता है कि मुस्तफा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा मौला हूं, तुम्हारी हिमायत करने के लिए मैं मौजूद हूं, जबराइल मौजूद है, सालेहुल मोमिनीन मौजूद है। तो बहरहाल इनमें जज्बात की जरूरत नहीं है, एहसासाती होने की जरूरत नहीं है। और फकत ये कुरान मजीद की इन आयात को देखा जाए कि वाकई इन आयात के अंदर बिलाखरे एक सरजनिश का लबो लहजा है। और हत्ता पैगंबर अकरम की उन बीवियों से खुदा खिताब करता है कि तौबा करो। क्यों? इसलिए कि यहां पर सख्त तरीन लफ्ज आया, फकद सगत कुलूबुकुमा, तुम दोनों के दिल टेढ़े हो चुके हैं, तौबा करनी चाहिए तुम्हें। ये जो कुरान मजीद की आयात है, कोई तारीख की बात नहीं है, कोई रिवायत की बात नहीं है। और मजेदार बात यह कि आप देखें जाकर कुतुब अहादीस ने बयान किया है कि वो कौन सी पैगंबर अकरम की दो हमसर हैं, दो बीवियां हैं कि जिनके बारे में ये आयात नाजिल हुई है। हत्ता सही बुखारी के अंदर, उसी किताब तफसीर के अंदर, बाब तफसीर के अंदर सूरह तहरीम के ज़ेल में आप देखें कि हजरत इब्न अब्बास कहते हैं, एक साल तक मैं इस कश्मकश में रहा कि इन दो हमसरों के बारे में खलीफे दुवम हजरत उमर से मैं पूछूं या ना पूछूं। एक साल तक मैं कश्मकश में रहा, डरता रहा कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। बिलाखरे हज का मौका आता है और उस हज के मौके पर मैंने हजरत उमर से सवाल किया कि ये कौन सी दोनों बीवियां हैं जिनके बारे में खुदा ऐसे कहता है। तो वहां पर हजरत उमर कहते हैं कि इन दो बीवियों से मुराद रसूलुल्लाह की एक बीवी जनाब हफ्जा है और दूसरी बीवी जनाब आयशा है। इन दोनों के बारे में यह आयत नाजिल हुई है। تو بہرحال ان آیات کا لب و لہجہ دیکھیں, اور خداوند متعال اس سورت کے اندر پھر ان سے خطاب کرتا ہے کہ تم لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے, وگرنہ کائنات کے اندر منحصر آپ نہیں ہے. اگر پیغمبر آپ کو طلاق دے دے تو آپ سے بہتر ازواج خدا پیغمبر کے لیے مہیا کر سکتا ہے کہ وہ بیویاں کہ جو مسلمات فرما بردار ہوں گی, مؤمنات ایمان والی ہوں گی, قانتات ایسی بیویاں ہوں گی جو کانے ہوں گی, تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی, عابدات عبادت کرنے والی ہوں گی, سائحات روزہ رکھنے والی ہوں گی, سیبات و ابکار چاہے وہ باقرہ ہوں یا غیر باقرہ ہوں, ایسی بیویاں ان کے لیے آ سکتی ہیں. تو یہ اس سورہ تحریم کا ایک مضمون ہے کہ یہاں سے میں چاہوں گا, وقت بھی گزر رہا ہے, صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ قرآن مجید کو آپ اپنے مخصوص اعتقادات رکھ کر قرآن کی خدمت میں نہ جائیں. قرآن مجید کی آپ جب بھی خدمت میں جائیں تو اپنے ذہن کو مختلف افکار سے مختلف باتوں سے فارغ کر کے پھر آپ قرآن مجید کی خدمت میں جائیں. تو اسی قرآن مجید کے اندر پیغمبر اکرم کے بہت سارے ساتھیوں کی آپ کو تعریف بھی ملے گی, اور اسی قرآن مجید کے اندر پیغمبر اکرم کے بہت سارے ساتھیوں کے بارے میں مذمت بھی ملے گی. جہاں پر خداوند متعال نے پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے رضوان کا تذکرہ کیا ہے, رضایت کا تذکرہ کیا ہے, وہاں پر اسی قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کے ساتھیوں کے لیے اپنے غضب کا تذکرہ بھی کیا ہے. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جہاں پر اسی قرآن مجید کے اندر تعریف آپ کو نظر آئے گی, وہاں پر اسی قرآن مجید کے اندر پیغمبر کی ازواج کے بارے میں آپ کو توبیخ بھی نظر آئے گی. ان کو جذبات کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, واقعاً ایک طالب علمانہ اور عالمانہ طریقے سے قرآن مجید کی خدمت میں جائے, اور اس طریقے سے آپ جا کر قرآن مجید کو سمجھیں. قرآن مجید کے بعض آیات کو دوسری بعض آیات سے کاٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جو ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آیت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر فوراً کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان تمام ساتھیوں کے لیے اس طریقے سے ہے. حتیٰ سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا معمولاً جو میں نے دیکھا ہے آج کل کلپوں میں اور ممبروں پر, بہت سارے لوگ اس ٹکڑے کو پیش کرتے ہیں, حالانکہ وہ جو آیت ہے اس آیت سے پہلے پیغمبر اکرم کے ساتھیوں کے چار پانچ اور گروہوں کا تذکرہ ہے اسی سورہ توبہ کے اندر کہ ایسے بھی ہیں, ایسے بھی ہیں, ایسے بھی ہیں, ایسے بھی ہیں. یہ قرآن مجید پیغمبر کے ساتھیوں کے بارے میں کہتا ہے. منافقین کا تذکرہ کرتا ہے کہ بعض منافق ہیں, بعض ایسے ہیں جو منافق نہیں ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر مرض ہے, والذین فی قلوبہم مرضون, اور بعض ساتھی ایسے ہیں جو بہترین بھی ہیں. تو ان تمام مجموعی صورتحال کو دیکھنا چاہیے, اور یہ ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ جو بندہ آ کر ان حقائق کو, قرآن مجید کی ان تفاسیر کو, قرآن مجید کی ان آیات کو بیان کرے, فوراً آپ اس پر یہ فیصلہ لگا دیں کہ یہ توہین صحابہ کر رہا ہے, یہ توہین رسالت کر رہا ہے. نہ عزیز ایمان, عالمانہ طریقے سے گفتگو, مہذب اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر انسان گفتگو کر سکتا ہے, ان آیات کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے, ان احادیث کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے, ان تاریخ کے وقائع کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے. حتیٰ یہی سورہ تحریم, مگر یہ قرآن مجید کا سورہ نہیں ہے. جیسے ہی یہاں پر آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو بالاخرے یہاں پر جو تعبیرات آئی ہیں سخت تعبیرات ہیں. ان تعبیرات کو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا. کوئی بندہ آ کر ان تعبیرات کو بیان کرے, آپ فوراً کہیں گے کہ یہ بندہ توہین رسالت کر رہا ہے, یہ بندہ توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. نہ, عاقلانہ طریقے سے برخورد ہونی چاہیے. بہرحال وقت بھی گزر رہا ہے کہ میں یہاں پر نہیں رکنا چاہ رہا, صرف آیات کا تھوڑا سا ترجمہ کروں تاکہ یہ جملہ سمجھ میں آئے کہ سید سجاد جو فرما رہے ہیں ابن صالح المؤمنین, امیر المؤمنین کے کس لقب کی طرف سید سجاد اس مسجد اموی میں اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ آخر اسی جملے کو کیوں سید سجاد یہاں پر فوکس کر رہا ہے, یہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ خود سمجھیے گا کہ یہاں سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی आप क्यों हराम करार देते हैं अपने ऊपर उस शय को जिस शय को खुदा ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है। यानी वाकया इतना हसास तो है ना, जो खुदावंद ने मुताल पैगंबर को भी ऐसे कह रहा है। क्यों? तब तगी मरजात अजवाजे, अपनी हमसरों और अपनी बीवियों की रिजायत को तलब करते हुए ना, आप शख्सी तौर पर अपने ऊपर हराम ना करें। वल्लाहु गफूरुन रहीम, कद फरद अल्लाहु लकुम तहिल्लत अईमानकुम, खुदावंद मुताल ने आप पर फर्ज किया है कि आप अपने ऐमान और कसम को खोल सकते हैं। वल्लाहु मौलाकुम, आपके खिलाफ जो भी गठजोड़ बनेगा अल्लाह आपका निगहबान है, मौला आपका अल्लाह है। वहुवल अलीमुल हकीम, खुदा जानता भी है और हिकमत वाला भी है। व इद असर नबीयो इला बाज़ अज़वाजही, अच्छा बीवी शोहर की सबसे बड़ी राजदार होती है और बीवी का ये हक बनता है और उसकी जिम्मेदारी है कि अपने शोहर के राजों की पासदारी करे। वह इज असर नबीयो इला बाज़ अजवाज ही, अपनी बाज़ अजवाज के साथ पैगंबर अकरम ने एक राज की बात बताई। अच्छा वह इज असर नबीयो इला बाज़ अजवाज ही हदीसन, एक राज की बात बताई। फलम्मा नब्बअत बे, क्या आप खुद सही बुखारी के अंदर देखें, जितनी भी तफासीर है उनके अंदर देखें, क्या हुआ? पैगंबर अकरम ने वो राज की बात बताई लेकिन उस बीवी ने उस राज को बरमला कर दिया। फलम्मा नब्बअत बे, जब उस राज को उस बाज़ अज़वाज ने बता दिया। अच्छा वह अज़हरल्लाहु अलैहि, इस बात को खुदा ने पैगंबर को बताया, पैगंबर ने राजदार बनाया, उस राज को इन्होंने खोल दिया। खुदावंद मुताल ने यह बात कि आपके राज को खोल दिया गया है, खुदा ने पैगंबर को बताया। अर वजहर अलैहे, अजहर अल्लाह अलैहे, खुदावंद मुताल ने उस पर जाहिर किया। अर्रफ बाज़हू, पैगंबर ने फिर उस बाज़ राज को उसे बताया कि यूं किया आपने। वह अरादा अन बाज़, और बाज़ से चश्मपोशी कर ली। फलम्मा नब्बा अहाबे, जब पैगंबर इस्लाम ने उसको बताया, वो जो बाज़ अज़वाज है उनको जब बताया कि आपने यूं किया है, कालत मन अम्बा कहादा, या रसूल अल्लाह आपको किसने बताया? काल नब्बअनी अल अलीमुल खबीर, खुदा ने मुझे बताया। तो बहरहाल इस आयत से कि फौरन जज्बाती ना हो, फौरन किसी पर तोहीन की तोहमत ना लगाए, आयत कहती है कि पैगंबर ने राज बताया लेकिन उसके राज की हिफाजत नहीं हुई, खुदा ने पैगंबर को फिर बताया। और फिर अगली आयत आप देखें कि जिसके लिए मैंने ये पूरा मुकदमा भी बांधा है। इन ततूबा इल्लाही, अगर तुम दोनों खुदा की बारगाह में तौबा करो, कि सही बुखारी में इब्ने अब्बास हजरत उमर से नकल करते कि इससे मुराद कौन सी बीवियां हैं, फकद सगत कुलूबकुमा, तुम दोनों के दिल मेल कर चुके हैं, टेढ़े हो चुके हैं। और अगला जुमला, कि ये खतरनाक जुमला है, वह इंतजाहरा अलई अला, अरबी जबान में जरर के लिए है ना, वह इंतजाहरा अलई, अगर पैगंबर के मुकाबले में आप हमदस्त हो जाए दोनों, तो फिर याद रखें फइन्नल्लाहा हो व मौलाहू, मुस्तफा अकेला नहीं है, अल्लाह मुस्तफा का मौला है। वह जिब्रीलो
उसका हामी जिब्रील है, व सालिहुल मोमिनीन, और सालिहुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल के हिमायती हैं। यानी बात की इतनी नजाकत तो थी, कहता इस सूरत में फिर आगे खुदावंद मुताल, अजब है वाकई कि मैं वक्त भी मेरा गुजर गया, कहता इस सूरत में फिर आगे खुदा हजरत नूह और हजरत लूत की बीवियों की मिसाल भी देता है। ज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन कफरु इमरात नूहिन व इमरात लूतिन कानता तात अब्दैन मिन इबादना सालिहैन फखानताहुमा। बहरहाल यहां पर इतने सख्त लबो लहजे में गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि यहां पर मैं ज्यादा नहीं रुकता, यह फकत अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर आखिर सैयद सज्जाद के, जैसा कि शिया सुन्नी रिवायात में आया है कि आयत के अंदर जो सालिहुल मोमिनीन है, इस सालिहुल मोमिनीन से मुराद अमीरुल मोमिनीन है। यह मैं आप पर छोड़ता हूं कि आखिर इस मौके पर इस सालिहुल मोमिनीन यानी अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा करना किस मुनासिबत के साथ है, किस चीज की तरफ सैयद सज्जाद मुतवज्जे करना चाहते हैं। अनबनो सालिहुल मोमिनीन, यह बहरहाल आप पर हुआ, मैं उसका बेटा हूं, यानी ऐसा हामी और हिमायत करने वाला है, ऐसा मुस्तफा का मददगार है। बाहर तो अपनी जगह पर, अगर खुद अंदर भी मसाइल हो जाए तो पैगंबर की हिमायत करने वाला ये सालिहुल मोमिनीन है। अनबनो सालिहुल मोमिनीन वारिसिन नबीयीन, के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं उसका बेटा हूं जो अंबिया का वारिस है। अल्लाह अकबर, यहां पर सैयद सज्जाद अपना उस तरीके से तारुफ कर रहे हैं, ना मैं तन्हा नहीं हूं, मैं जो तुम्हारे सामने आया हूं ये पूरी अंबिया के सिलसिले की नुमाइंदगी करते हुए आया हूं। अनबनो वारिसिन नबी, के बहरहाल यहां पर रुकता नहीं, सिर्फ इस रिवायत की तरफ इशारा करता हूं जो उसूल काफी में है, अबू हमजा सोमाली इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं। अबू हमजा सोमाली कहते हैं कि मैंने मौला से सुना, अलवाह मूसा इंदना व असा मूसा इंदना व नहनो वरसतुन नबी, अलवाह मूसा हमारे पास है, असाए मूसा हमारे पास है, और हम तमाम अंबिया के वारिस हैं। यह जो मैं तुम्हारे सामने जाहिरी तौर पर असीर बना बैठा हूं, मजबूर नहीं हूं, खुदा की मशीयत और रजा यही है, वगरना हमारे पास तमाम अंबिया के मौजजात मौजूद हैं। वकाम इल्मुल्हिदीन, और जो मुल्हिद हैं, इल्हाद करने वाले हैं, उनका कला कमा करने वाला, वो अली इब्न अबी तालिब, मैं उसका बेटा हूं। व यासूब मुस्लिमीन, यासूब शहद की मक्खियों में जो उनकी सरदार होती है उसे यासूब कहते हैं। बहरहाल इसको भी आप जाकर लुगत में देखिएगा कि यासूब का, वो जो इस शहद की मक्खियों की सरदार है, उसका कितना बड़ा किरदार होता है। अच्छे और बुरे की पहचान उसी यासूब के जरिए से होती है। वह यासूब इल मुस्लिमीन व नूर इल मुजाहिदीन, अल्लाहु अकबर, मैं उसका बेटा हूं कि जो मुजाहिदीन का नूर है। कुरान में खुदा कहता है फ़ज़ल अल्लाहुल मुजाहिदीन, खुदा ने मुजाहिदीन को कायदीन पर फजीलत दी है। इमाम सज्जाद अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मैं मुजाहिदीन के नूर का बेटा हूं। क्या मकसद? खूब नूर के जरिए से क्या होता है? नूर के जरिए से आपको बसीरत मिलती है, नूर के जरिए से आप देखते हैं। अगर एक जगह पर अंधेरा हो तो आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, अगर वहां पर नूर हो और रोशनाई हो तो आप चल सकते हैं। گویا کہ سید سجاد فرماتے ہیں کہ جو بھی راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے جو نور ہے، جو روشنائی ہے، ان کے لیے جو راہ کو ہموار کرتا ہے، علی ابن ابی طالب میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور واقعاً ایسے ہے، ہر جنگ کے اندر آپ دیکھیں آپ کو علی آگے آگے نظر آئیں گے۔ وَنُورِ الْمُجَاهِدِينَ وَزَيْنِ الْعَابِدِينَ، اللہ اکبر۔ امام سجاد علیہ السلام کہ جن کا اپنا لقب زین العابدین ہے، خود زین العابدین ہوتے ہوئے امیر المومنین کے لیے کہتے ہیں میں کہا زین العابدین تو ہمارا دادا علی ہے، اللہ اکبر۔ یہ وقت بھی گزر گیا اور ہمارا خمسہ بھی تقریباً ختم ہو گیا، لیکن یہاں پر میں چاہوں گا کہ حتماً ایک آدھ جملہ اس کے بارے میں عرض کروں۔ زین العابدین امیر المومنین کو کہتے ہیں، لیکن خود سید سجاد کیا ہے؟ روایت کے اندر ہے، کشف الغمہ کے اندر یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امام سجاد کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا محراب عبادت میں تھے، عبادت میں مشغول تھے، ظاہر سی بات ہے کہ شیطان سے تو برداشت نہیں ہوتا نا۔ فَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ ثُعْبَانٍ، ایک سانپ کی شکل میں سید سجاد کے سامنے شیطان آتا ہے۔ اچھا نہیں معلوم سانپ کی شکل میں ہی ڈرانے کیوں آیا؟ بہرحال یہ بھی ایک غور طلب مسئلہ ہے کہ کسی اور طریقے سے بھی ڈرا سکتا تھا، لیکن سید سجاد کو ڈرانے کے لیے شیطان سانپ کی شکل میں آتا ہے۔ فتمثل له الشیطان فی صورۃ ثعبان، سانپ کی شکل میں آیا کیوں؟ لیشغلہ عن عبادتہ، تاکہ ایک لمحے کے لیے سید سجاد کو عبادت سے غافل کرے۔ فلم یلتفت الیہ، اصلا سید سجاد نے اس سانپ کی طرف، شیطان کی طرف توجہ نہیں کی، ادھر سے آیا، ادھر سے آیا، یہاں سے آیا، کہیں سے تو ڈرائے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ بھئی یہ تو نہیں ڈر رہا، فجاء الى ابہام رجلے، پاؤں کے انگوٹھے کی طرف آیا، فالتقمہا، وہاں پر ڈسا، لیکن فلم یلتفت الیہ، پھر بھی سید سجاد متوجہ نہیں ہوئے، توجہ نہیں کی۔ میں یہاں پر جملہ کہوں گا، اے شیطان تو کم ظرف ہے، تو اس معمولی سے ڈسنے کے ذریعے سے سید سجاد کو ڈرانے آیا ہے، تو اسے متوجہ کرنے آیا ہے کہ جو اس کی اولاد میں سے ہے، بیٹے میں سے ہے، کہ جو جب نماز عبادت میں ہوتا تھا تو تیر کو نکال دیا جاتا تھا تو توجہ تک نہیں ہوتی تھی۔ اچھا جب سید سجاد نماز سے فارغ ہوئے تو کشف الغمہ والا کہتا ہے کہ تین مرتبہ حاطف غیبی نے کہا انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ یہ سید سجاد جو زین العابدین ہے، حتیٰ قیامت کے دن جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، جب عبادت گزاروں کو بلایا جائے گا، وہاں پر منادی ندا دے گا این زین العابدین، تو وہاں پر سید سجاد بلند ہوں گے۔ اب یہ زین العابدین امیر المومنین کے بارے میں کہتے ہیں زین العابدین علی ہے۔ اور طاووس یمانی کو کون نہیں جانتا، کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں وارد ہوا، دیکھا امام سجاد علیہ السلام بیٹھے ہیں اور مناجات کے عجیب جملات کہتے ہیں، عبدک بفنائے، اے میرے مالک تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، مسکینک بفنائے، خدایا مسکین تیری بارگاہ میں آیا ہے، فقیرک بفنائے۔ طاووس یمانی کہتا ہے کہ جب بھی زندگی کے اندر مجھے کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی، جب بھی میں نے سید سجاد کے ان تین جملات کا ورد کیا عبد کا بفنا ایک، مسکین کا بفنا ایک، فقیر کا بفنا ایک. طاووس یمانی کہتا ہے میری مشکلات حل ہو گئی. یہ سید سجاد ہے. حتیٰ ایسے عبادت میں خیر کھوتے تھے. یہ روایت مرحوم علی ابن عیسیٰ اربلی کشف الغمہ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، پورے گھر میں آگ ہے. اس عالم میں امام سجاد علیہ السلام سجدے کے عالم میں ہے. کہتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، النار النار، مولا آگ آگ، گھر جل رہا ہے. لیکن سید سجاد سجدے کے عالم میں متوجہ نہیں ہوتے. فما رفع رأسه من سجوده حتی اطفئ، سجدے کے عالم میں لوگوں نے آگ کو بجایا. جب نماز تمام ہوئی تو کہنے والے نے کہا مل لذی الحاک انہا، مولا گھر جل رہا تھا، آگ لگی ہوئی تھی، آپ کو توجہ نہیں ہے. کون سی ایسی چیز تھی جس چیز نے آپ کو اس پوری آگ سے بے پرواہ کیا ہوا تھا؟ یہاں پر سید سجاد فرماتے نار الآخرہ، آخرت کی آگ. الحتنی انہا، اس نے مجھے اس سے بے پرواہ کر دیا. بہرحال یہ سید سجاد ہے. فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں جو زین العابدین، اتنا عبادت گزار علی کے لیے کہتا ہے زین العابدین. کیا عبادت ہوگی علی کی؟ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب مولا گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، رکاب سے ایک پاؤں ابھی دوسرے رکاب تک نہیں پہنچتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت ختم قرآن کرتے تھے. کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رکاب سے دوسرے رکاب تک پاؤں پہنچنے سے پہلے ہی ختم قرآن ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بعض اہل معرفت اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ ایک رکاب پر جب علی پاؤں رکھتے تھے، اپنے وجود پر ایک نظر ڈالتے تھے. یہی کہ علی اپنے وجود پر ایک نظر ڈالتے تھے، کیونکہ علی قرآن مجسم تھے، کیونکہ علی قرآن ناطق تھے. یہی کہ رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے علی کا ایک نگاہ اپنے وجود پر ڈالنا در حقیقت ختم قرآن تھا. یہ علی ہے انبن زین العابدی. وقت بالکل تمام ہو گیا. وتاج البقائین، جو خداوند منان کے حضور بہت زیادہ گریہ کرنے والے تھے، ان کے سرتاج علی ہیں. واصبر الصابری، سب سے زیادہ صبر کرنے والا میں اس کا بیٹا ہوں. وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ طَٰهَا وَيَاسِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو آلِ طٰهَا میں سے، آلِ یاسین میں سے، عالمین کے رب کا جو رسول ہے اس کے آل میں سے جو افضل القائمین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. یہ علی کا مقایسہ آپ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ قائم یعنی کون؟ کہ ایک آش میرے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا اس کی وضاحت کرتا. قائم یعنی انبیاء الہی. سورہ آل عمران کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت زکریہ کے بارے میں خدا کہتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ. قائم یعنی زکریہ، قائم یعنی وہ کہ جن کے بارے میں سورہ نور میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. وہ بندگان خدا جن کو تجارت و بیع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. واقام الصلاۃ اور اقامہ صلاۃ کرنے والے، یہ بندگان خدا، ان کا مقابلہ علی سے کرو. اور اس کے بعد بھی آ کر امام سجاد کہتے ہیں وافضل القائمین، اگر یہ لوگ بھی علی کے مقابلے میں آئے تو علی ان سے بھی برتر ہے.
خب علی کا مقایسہ ان کے ساتھ کرو، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تم علی کا مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو کہ جن کے بارے میں قرآن سورہ جمعہ میں فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کون دے؟ بالآخر یہ قرآن ہے نا، کوئی حدیث تو نہیں، کوئی آیت تو، کوئی حدیث تو نہیں، کوئی تاریخ تو نہیں، پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی تجارت کرنے والے آتے قرآن کے تحت ترقو کا قائمن، نماز چھوڑ دیتے ہیں، مصطفیٰ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ کون ہے؟ نماز پڑھنے والے کون؟ خود جا کر فیصلہ کرو. خب علی کا مقابلہ زکریہ سے کرو، وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ، امام سجاد فرماتے ہیں وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ، ان قیام کرنے والوں میں سب سے افضل ترین امیر المؤمنین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. کہ بہرحال وقت واقعا بالکل ختم ہو گیا. یہ ایک تھا امیر المؤمنین کا تعارف، قرآن کی آیات کی تفسیر، اتنا مفصل تذکرہ سید سجاد اس خطبے کے اندر کرتے ہیں. عزیز من، جو ایک ایک لفظ اور ایک ایک لقب یہاں پر آیا ہوا ہے اس کے بارے میں اگر انسان گفتگو کرے تو واقعا ایک ایک مجلس اس ایک ایک لقب پر پڑھ سکتا ہے. اسی نگاہ کے ساتھ انشاءاللہ جو بقایا بعد والے خطبے کے جملات ہیں ان پر آپ تعامل کریں گے. اسی طریقے سے دیکھیں کہ میں اپنی بات کو سمیٹوں اور ختم کروں. سید سجاد، وہ شام کہ جو معارف سے بے بہرا تھا، وہ شام جنہوں نے حقیقی معنی میں دین اسلام کو نہیں سمجھا تھا، اس ایک خطبے کے اندر سید سجاد پورا تعارف کرا رہے ہیں. ہاں عزیز ایمان، یہ ہے سید سجاد کہ اپنی پوری زندگی ان معارف کو بیان کرتے ہیں، اور مصیبت کے بارے میں صرف ایک جملہ میں کہتا ہوں، جتنا تصور کر سکتے ہیں آپ اس سے بڑھ کر مصیبتیں ہیں سید سجاد کی. یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ امام سجاد کربلا کے بعد 34 یا 35 سالوں تک گریا کرتے رہے. یہ جملہ درست ہے، لیکن اس جملے کو یوں کہا جائے، حقیقت یہ ہے کربلا کے بعد 34 یا 35 سال تک گریا نہیں کر رہے تھے، بلکہ کربلا کے بعد جب تک زندہ رہے گریا کرتے رہے. 34 سال یا 35 سال رونے کی غایت نہیں ہے، بلکہ 34 اور 35 سال کربلا کے بعد اتنا ہی سید سجاد زندہ رہے، جب تک زندہ رہے گریا کرتے تھے، پانی کو سامنے لاتے فوراً رونا شروع کر دیتے، اصلاً بازار کے اندر آتے کسی قصاب کو دیکھتے وہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، فوراً اس سے سوال کرتے، اے قصاب، جو تو نے اس جانور کو ذبح کیا ہے، کیا ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا تھا؟ وہ قصاب پلٹ کے کہتا، آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ جانتے آپ کے نانا کی شریعت میں ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کریں تو اس کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے. وہاں پر پھر گریا کرتے، ہائے میرے پیاسے مارے گئے. جب تک سید سجاد زندہ رہے گریا کرتے رہے. ہاں عزیزو، نہ فقط سید سجاد کربلا کے مواقع میں، شام کے مواقع میں، जिंदान के अंदर हर जगह पर सैयद सज्जाद रोते रहे, गिरिया करते रहे। एक रिवायत के जिसको साहिब माली ने लिखा है, मैं इशारतन का जिक्र करता हूँ। करबला के मैदान के अंदर जब सारे शहीद हुए, रिवायत है कि जब सादात को लेकर जा रहे थे, साहिब माली कहता है कि सबको बेपलान ऊंटों पर बिठाया गया। सैयद सज्जाद जो इतनी मुसीबतें देख चुके हैं, रिवायत में है कि जब बेपलान ऊंट पर मेरे मौला को बिठाया गया, सज्जाद इतने इतने लागर हो चुके हैं, इन चंद लम्हों के अंदर सैयद सज्जाद पर इतने दुख आए हैं कि साहिब माली कहता है कि जैसे ही सैयद सज्जाद को उस बेपलान ऊंट पर बिठाया गया, अभी ऊंट एक कदम नहीं चला था कि उस ऊंट से जमीन पर गिरे। फिर सैयद सज्जाद को ऊंट पर गिरा बिठाया जाता है, सैयद सज्जाद फिर गिर जाते हैं। मकातिल ने लिखा, साहिब माली कहते हैं कि सज्जाद ऊंट पर बैठ नहीं पाते थे। एक मर्तबा उस लईन ने कहा, अगर सज्जाद को ऊंट पर बिठाना चाहते हो तो जाओ जाके रस्सियां लेकर आओ। अब सज्जाद को ऊंट पर बिठाया नहीं गया बल्कि ऊंट पर बांधा गया। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबीन यन्क़लिबून।